من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے لوگوں کو, اے لوگ, ان کنتم فی شک من دینی, اگر تم لوگ میرے دین کے بارے میں شک میں ہو, فلا اعبد الذین, سو میں عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی, تعبدون من دون اللہ, جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم, میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں تو جو تمہاری جان لے گا, جو تم کو مارے گا. وامرت ان اكون من المؤمنين, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مومنین میں سے بن جاؤں. وان اقم وجهك للدين حنيفا, اور اپنے منہ کو سیدھا کر دین حنیف کی طرف. ولا تکونن من المشرکین, اور مشرکوں میں سے مت بن. ولا تدع من دون اللہ, اور اللہ کے سوا نہ پکارو ان لوگوں کو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. فإن فعلت, اگر تم نے یہ کام کر لیا تو بے شک تب تو تم ظالمین میں سے بن جاؤ گے. سورۃ یونس کی پارہ نمبر 11 آیت نمبر 104 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ اے میرے نبی, آپ لوگوں کو بتلا دو, انفارم کر دو, صرف مسلمانوں کو نہیں سبھی کو, یا ایھا الناس, اس میں سارے مذاہب والے اس میں آ گئے. ان کنتم فی شک من دینی, اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو, ڈاؤٹ فل ہو. نبی کا دین اسلام ہے اور کوئی مذہب نہیں, اور اللہ کو اسلام کے سوا کوئی مذہب قبول نہیں ہے. یہ تیسرے پارے میں اللہ خود فرماتا ہے, وَمَن يَبْتَغِي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه, جو دین اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی بھی مذہب پسند کرے گا, فلن يقبل, فلن کے معنی ہرگیز قبول نہیں کیا جائے گا. اگر مذہب اللہ کے یہاں کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے, لیکن مکہ کے مشرکین کو, کافروں کو شک تھا نبی کے دین کے بارے میں کہ سچا دین ہے یا جھوٹا دین ہے, یہ سچا مذہب جس پر یہ چل رہے ہیں یا جھوٹا مذہب ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا, ان کے سامنے واضح کر دو کہ ایک ہی دین پر چلنا ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا دین نہیں ہے. ایک ہی دین ہوگا جس کو اللہ قبول کرے گا, اس کے علاوہ جو بھی دنیا کا مذاہب, جیسے بہت سارے دنیا میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا ہم عیسائی کی طرف چلے جائیں, عیسائی ہمارے ساتھ ہو جائیں, تھوڑی بات ہم ان کی قبول کر لیں, وہ تھوڑی ہماری قبول کر لیں. جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مکہ کے کافروں نے کہا تھا, جیسے پہلے سپارے میں گزر گیا, اگلے سپاروں میں یہ بات گزر گئی کہ مکہ کے کافروں نے یہ بات کہی تھی, आप हमारे बूटों की थोड़ी इबादत कर ले, हम तुम्हारे अल्लाह की थोड़ी इबादत कर लेंगे, थोड़ा हमारी तरफ आ जाओ और हम तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। आज भी ऐसा ही कानून निकाला है जिसको कहते हैं मुकालमा बैनल मजाहिब, डिबेट अमंग्स द रिलीजियंस। मुकालमा बैनल मजाहिब का मतलब कि ईसाई है या हिंदू है या सिख है, हम उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए हम उनकी थोड़ी बात मान ले, उनके मजहब पर थोड़ा चल ले और वो थोड़ा हमारे मजहब पर चलेंगे तो फितना और फसाद खत्म हो जाएगा। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं या अय्युहन्नास उदखुलु फिस्सिल्म काफा, ऐ लोगो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। किसी और मजहब में थोड़ा सा तुम पैर रखोगे कि इसका भी थोड़ा मैं इख्तियार कर लो, ले मी प्रैक्टिस लिटिल बट द क्रिश्चियनिटी रिलीजन, थोड़ा सा हिंदू का, थोड़ा सा सिख का, बुद्ध मजहब का, थोड़ा उसका, थोड़ा उसका। अल्लाह फरमाते ऐसा मेरे यहां कबूल नहीं होगा। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शयातीन, शैतान के फुटस्टेप पर ना चलो। ये सारे की सारी बातें शयातीनी बातें हैं। अल्लाह फरमाते मेरे नजदीक मेरा एक मजहब है कि मैं अल्लाह हूं, ये मेरा नबी है, ये मेरा कुरान है, उसके मुताबिक चलते रहो, दुनिया में भी कामयाब, कब्र में और कयामत में कामयाब है। और यही कलमा होगा। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं पहली आयत में और दूसरी आयत में, पहली आयत में कह रहे हैं उमिरतु अन अकून मिनल मुमिनीन, और मुझे हुक्म दिया कि मैं मोमिनों में से रहूं, और ये हुक्म सबके लिए है कि इस्लाम पर मौत आनी चाहिए। जिसकी इस्लाम पर मौत आएगी, मन काल आखिरु कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, और जिसकी इस्लाम पर मौत नहीं आई वो कामयाब नहीं होगा। यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को कही थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे मजमे में और अचानक suddenly he stood up and he went away. Now companions doesn't know where he went away, कहां चले गए किसी को पता ही नहीं है। सारे सहाबा परेशान है, कहां चले गए, कहां चले गए। कोई एक जमात इधर चली गई तलाश करने के लिए, एक जमात इधर चली गई, एक जमात इधर चली गई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अकेले जा रहे थे तलाश करने के लिए, देखा एक गार्डन्स है, उसके करीब से गुजर रहे हैं तो कुछ आवाज आ रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की, उस गार्डन में बैठे हुए। लेकिन हजरत अबू हुरैरा परेशान इतने हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को कहीं कोई कत्ल न कर दे, कहां चले गए, घर में तो नहीं गए, बाहर गए लेकिन कहां गए, मिल नहीं रहे, तो कहीं कोई कत्ल न कर दे। इस परेशानी में अब गार्डन में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, He couldn't find the way how to enter in that garden. क्या करें, इधर जा रहे कभी उधर जा रहे कभी इधर जा रहे, चूंकि अंदर में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना है। तो गार्डन जो था उसके अंदर में एक पाइप होता था ऐसा बड़ा जिसमें से पानी गार्डन में जाता था, तो उस पाइप के अंदर में लोमड़ी की तरह घुसे और उधर निकल गए। जैसे पानी जाता है इधर से उधर, आउटसाइड से वॉटर अंदर गार्डन में जाता था, इसी तरह उसी पाइप के अंदर में थोड़े सुकर करके उधर निकल गए। फरमाया अबू हुरैरा, ना माने या रसूल अल्लाह, ना अबू हुरैरा कैसे आ गए। फरमाया इस तरीके से मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, अंदर घुस गए, तर बैठ जाता। फरमाया जाओ, किस हालत में होंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जाओ सबको कह दो जिसके पास कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है वो जन्नत में जाएगा, जाकर सबको बता दो। अबू हुरैरा भी तो अबू हुरैरा थे। फरमाया अगर किसी ने मुझे पूछा कि नबी ने तुम्हें कहा है उसका प्रूफ क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, कहीं तुम्हारे जेब की तो बात नहीं है, प्रूफ लाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया प्रूफ चाहिए, ये मेरे जूते ले जाओ। क्या फरमाया, मेरे जूते ले जाओ, सबको कहो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते हैं, शूज है,
اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ابھی تو گارڈن سے نکلے ہی تھے, ہی جسٹ ایگزٹ فرام دیٹ گارڈن, اتنے میں تلاش کرنے کے لیے حضرت عمر بھی آ رہے تھے, حضرت عمر وہ بھی آ رہے تھے. ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو, نبی علیہ السلام کہاں ہے, فرمایا اندر میں, تم کہاں جا رہے ہو, یہ نبی علیہ السلام کا جھوٹا اٹھا کر کہاں جا رہے ہو, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ جھوٹے لو اور جا کر سب کو بتا دو کہ جس کے پاس یہ کلمہ ہوگا وہ جنت میں, جس پر جنت واجب ہے. بتاؤ تو صحیح, اسلام کتنی بڑی چیز ہے, کلمہ ایک. بیچ میں بات یاد آ رہی ہے, نماز کبھی کبھی معاف ہوتی ہے, جیسے مثال کے طور پر آدمی بے ہوش ہو گیا 6-7 نمازوں تک, 7-8 نماز ہو گئی اور یہ بے ہوش میں پڑا ہے, تو لوگ مجھے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا, اس پر کفارہ کیا, وہ نماز معاف ہے چونکہ بے ہوش رہا ہے, ہوش میں نہیں تھا, وہ نماز اس کی کیا ہے, معاف ہے. بے ہوشی کی حالت میں چکا کا مسئلہ ہے کہ 5 نماز سے زیادہ 6 یا 7 یا 8 یا 10 یا 15 یا 20 یا 50 نمازیں بے ہوشی کی حالت میں, ہوش میں نہیں آیا, انکونشس ہے, اس میں جتنی نمازیں اس کی قضا ہو گئی وہ سب معاف ہیں. لیکن اگر 5 نماز یا اس سے پہلے ہوش میں آ گیا تو اس کو وہ قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح روزے میں, اسی طرح زکات, پیسے نہیں تو واجب نہیں, حج. لیکن ایک چیز ایسی ہے, تم بیمار ہو یا تندرست ہو, صحت مند ہو, جوان ہو یا بوڑھے ہو, مرد ہو یا عورت ہو, ہر ایک پر مرتے دم تر, مرتے دم تک جب تک روح نکلے اس پر باقی رہنا ضروری ہے, اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ, وہ کبھی معاف نہیں. کہاں پر ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اپنے رب کی عبادت کرو یعنی کلمے پر باقی رہو. ساری مفسرین کہتے ہیں یقین کے معنی موت کے ہے, حتی یأتیک الموت, یہاں تک کہ تمہاری کیا ہے, موت آ جائے. حضرت عمر نے پوچھا ابو ہریرہ کدھر جا رہے, فرمایا کلمے کی بشارت دینے کے لیے جا رہا ہوں سارے صحابہ کو, مسلمانوں کو. فرمایا نہیں جانا ہے, جاؤ اندر واپس جاؤ, نہیں جانا ہے. کون کہے, حضرت عمر, نہیں جانا ہے. میں نہیں, نہیں, نبی کا فرمان ہے, میں تو جاؤں گا. دونوں میں آگیوں ہو رہی, بخاری کی روایت, نہیں جانا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے نہیں سنا حضرت عمر کی بات کو, تو ایسا دھکا مارا حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو کہ ایسے گر گئے نیچے, عمر تو تھے ہی جلالی, ایسا دھکا مارا, جاؤ اندر میں, نہیں گئے, ایسا مارا تو پیچھے گرے, کھڑے ہو کر روتے 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 باغ میں واپس چلے گئے. ابو ہریرہ گارڈن میں نبی علیہ السلام کے پاس, کیا ہوا؟ فرمایا میں جا رہا تھا, حضرت عمر نے مجھے منع کیا اور مجھے فورس کیا اور مجھے مارا, دھکا, میں گر گیا. اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے, کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے نبی, اس لیے میں نے کہا کہ یہ سارے جتنے بھی مسلمان کو جا کر بشارت دیں گے کہ جس کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس پر جنت واجب ہے, تو یہ لوگ پھر نمازیں نہیں پڑھیں گے, عبادتیں نہیں کریں گے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. لیکن یہاں محدثین نے سوال قائم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, جبکہ امام الانبیاء ہے, حضرت عمر کو یہ بات سمجھ میں آئی. میری بات سمجھ میں نہیں, تمہیں میرا سوال سمجھ میں آیا؟ امام الانبیاء ہے, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ہی ڈن انڈرسٹینڈ کہ لوگ ایسا سمجھیں گے عبادت نہیں کریں گے, بس مسلمان ہیں. تو
محدثین اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ اللہ کی رحمت میں ایسے تھے کہ انہیں اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، اس رحمت میں انہوں نے بشارت کی بات بتلا دی، اللہ کی رحمت اتنی ہے۔ کلمہ پڑھنے پر اللہ جنت نصیب کریں گے۔ تو یہاں پر کہا گیا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم دیا کہ میں کس میں سے بنوں؟ مومنین میں سے۔ دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہیں آوے مگر کس حالت میں موت آنی چاہیے؟ اسلام کی حالت میں۔ اور اس کے آنے والی جو آگے آیت ہے اس میں کیا فرمایا، وان اقم وجهک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف کرو، ولا تکونن من المشرکین، اوپر کہا مجھے مومنین میں سے بننے کا حکم دیا اور یہاں کیا کہا مجھے مشرکین میں سے بننے سے منع فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلی آیت میں اللہ نے تخلی کا ذکر کیا، ایک میں تحلی ہے ایک میں تخلی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے لیکن یاد رکھنا یہ کیا چیز ہے، ایک ہے تخلی اور ایک ہے تحلی۔ تخلی کے معنی ہے دل کو ہر کفر سے شرک سے برائی سے ہر چیز سے خالی کرنا، اس کا معنی ہے تخلی، خلوت۔ اور تحلی کے معنی ہے بیوٹیفائڈ، زینت۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے اپنے دل سے شرک کو نکالو، کفر کو نکالو، فسق کو نکالو، ہر قسم کے گناہ کو نکالو، پھر اپنے آپ کو ایمان سے بیوٹیفائڈ کر لو۔ یہ دو چیزیں میں، جیسے ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طواف میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر سوال کیا حضرت استغفار کروں زیادہ مطاف میں یا درود شریف پڑھو، زیادہ استغفار کرو، تو حضرت نے یوں نہیں کہا کہ یہ کر کے یہ کر، کیا کہا تیرا کپڑا میلا ہو تو پہلے آئل کرے گا یا اس کو دھوئے گا، تیرا کپڑا ڈرٹی ہو جائے تو پہلا تو آئل کرے گا یا اس کو دھوئے گا، فرمایا پہلے میں دھوؤں گا پھر آئل کروں گا، فرمایا پہلے استغفار سے اپنے دل کو دھو اور پھر درود شریف سے اپنے دل پر آئین کر، پہلے اپنے دل کو دھو نا، برائی نکالو، اندر میں گندگی ہے اس کو نکالو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہی فرماتے تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو میں تمہارے دین پر نہیں چلتا ہوں، میں تو ایک اللہ کو مانتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اور بھی کوئی دلیل ہو سکتی تھی کہ کون سے دین کو مانتا ہوں، قرآن والے دین کو مانتا ہوں یا میری حدیث والے دین کو مانتا ہوں یا کعبہ والے دین، کعبہ جس نے بنانے کا حکم دیا اس کے خدا کا دین کا مانتا ہوں، کچھ نہیں کہا، دلیل کیا لے آئے یہاں پر، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، تاکہ بات پوری سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے کوئی شک بات، میں تو عبادت کرتا ہوں اس خدا کی جو تم کو موت دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں رزق کے لیے کس کا دیوتا الگ ہے، بارش کے لیے کسی کا بت الگ ہے، گرمی کا کسی کا بت الگ ہے، ٹھنڈی کا بت الگ ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے معبود کو بنایا ہے، کسی نہ کسی کو مانتے ہیں، اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، نبی کا بھی انکار کرتے ہیں جی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، بہت کچھ دنیا میں ہے، ہر چیز کا انکار اقرار کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے ون تھنگس، اس کو کوئی ڈینائیڈ نہیں کرتا، اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ کافر بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، کرسچن بھی مانتا ہے، چھوٹا بڑا جوان برا
ہر آدمی مانتا ہے کہ موت کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دلیل کے طور پر موت کو بیان کیا کہ وہ اللہ جو یحیی و یمیت ہے, زندہ کرتا ہے موت بھی دیتا ہے, حی قیوم ہے, زندہ ہے ہمیشہ باقی رہے گا, اس کو موت نہیں آئے گی, ورنہ سب کو موت آ جائے گی, مجھے بھی تم سب کو موت آ جائے گی. اس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں جس موت کا تم انکار نہیں کر سکتے, جو موت دینے والا ہے اس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں. کیا دلیل بیان فرمائی, یہ ہے قرآن جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا. موت پر کسی کو انکار نہیں ہے, ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے. تو اب اس خدا کی عبادت کرو جو ہمیں موت دینے والا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور میں مومنین میں سے بن جاؤں, نیک لوگوں میں سے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اور تمہارے چہرے کو, چونکہ سارے بدن میں چہرہ جو ہے سب سے اعلیٰ ہے, فیس اس کا درجہ سٹیٹس سب سے زیادہ ہے چہرہ, اس لیے اللہ پاک نے چہرے کا یہ ذکر فرمایا. کیا مطلب؟ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف کرو اور دین کی طرف نہیں. دین حنیف سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, اسی کی طرف اور کسی کی طرف نہیں ہے. جس کو ہمارے اکابرین محدثین مفسرین کیا فرماتے ہیں, پہلے لا کے ذریعے سے الہ پر جھاڑو لگاؤ, پھر الا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ, تو لا کے ذریعے سے کہ کوئی معبود نہیں ہے, یہ پہلے صاف کرو, پھر الا اللہ کی طرف آ جاؤ. ایک ہی اللہ ہے, یہ دین حنیف ہے, جس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. چونکہ مکہ کے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مشرکین میں سے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوئے تھے, تو اللہ نے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کو فالو کرنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ملت ابراہیم حنیفا ہوا سماکم المسلمین, ہمارا نام مسلمان تو ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان نام کس نے رکھا ہے تمہارا, ابراہیم علیہ السلام نے رکھا. ہوا سماکم المسلمین, سب سے پہلے ختنہ سرکمسائز جو ہے بچے کی, وہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی ختنہ فرمائی 120 سال کی عمر میں. سب سے پہلے بال سفید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, تو اللہ نے فرمایا نہیں, یہ وقار ہے مومن کا, سفید بال وقار ہے مومن کا. اٹھاؤ شمائل ترمذی میں ساری حدیث نقل فرمائی ہے کہ سب سے پہلے بال سفید ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے, اس سے پہلے کسی کے نہیں ہوئے تھے. تو وہ ڈر گئے, یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا نہیں ابراہیم, یہ مسلمان کا داری کا سفید ہونا مسلمان کا وقار ہے, اس کو نکالنا نہیں ہے. سب سے پہلے قربانی جس کا ہم فالو کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی, سب سے پہلے حج ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس کا ہم آج فالو کرتے ہیں, صفا مروہ میں دوڑ حضرت حاضرہ نے لگائی, یہ زمزم کا پانی اسماعیل علیہ السلام کی برکت ہے. سو ملت ابراہیم حنیفہ ہے, لیکن مکہ کے مشرکین یہ سمجھتے تھے ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کا فالو کرنے والے ہیں, تو وہ مشرک تھے ہم بھی مشرک. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین, میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے, اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عیسائی مشرک ہے, ہندو مشرک ہے, بدھ مشرک ہے, سکھ لوگ مشرک ہے, یہودی مشرک ہے. ہم مشرک نہیں ہیں, ہم مشرک نہیں. تو اگر اللہ دینے والا ہے اولاد کو, جا کر کسی سے مانگا ہے کسی قبر والے سے, یہ شرک نہیں ہے.
اللہ جس کو آگے کہہ رہے ہیں
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر تم نے مانگا ہے, اللہ کو چھوڑ کر مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ
جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے.
آدمی دنیا میں کسی سے مانگتا ہے اس لیے یا اس کو مانتا ہے اس لیے کہ اس کا خوف ہے یا اس سے امید ہے.
کہتے ہیں دیکھو بھائی ہمارے اس مزار پر آ کر یہ نہ کرنا ورنہ پھر تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی, تمہیں سٹروک ہو جائے گا, تمہیں یہ ہو جائے گا, تمہیں یہ ہو جائے گا. ما لا ينفعك, اللہ کہہ رہے ہیں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے
اگر اللہ نہیں چاہتا. یہ بات اللہ نے حضرت معاذ کو فرمائی,
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے سواری پر اونٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یا معاذ لبیک یا رسول اللہ ہم پریزنٹ ہیں. پھر آپ سے خاموش ہو گئے, پیچھے بیٹھے دور بھی نہیں ہے. یا معاذ نہیں کہا لبیک, سیکنڈ ٹائم کہا یا معاذ لبیک یا رسول اللہ, پھر تیسری بار کہا یا معاذ لبیک یا رسول اللہ. یہ تین بار کیوں کہا؟ محدثین فرماتے تاکہ بات برابر سنیں, تاکہ بات کیا ہے برابر ان کے ذہن میں بیٹھ جائے, تو برابر ان کو متوجہ کیا اپنی طرف. پھر فرمایا ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہتا تو دنیا میں کوئی آدمی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا, اور ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا اور اللہ نہیں چاہتا ہے تمہیں نقصان پہنچانا تو ساری دنیا میں سے ایک آدمی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ یقین تمہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا معاذ کبھی کہا یا غلام سن میری بات, بچے تھے. فرمایا اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے, اللہ کا رائٹس کیا ہے سرونٹس کے اوپر؟ تو فرمایا اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. چونکہ حضرت معاذ کو پتا نہیں تھا, فرمایا اللہ و رسول عالم, اللہ رسول جانتا ہے مجھے نہیں پتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو حق ماننا ایک ماننا اور اس کے ساتھ شریک نہ کرنا یہ رائٹس ہے اللہ کے. پھر سوال کیا معاذ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے, What's the rights of servants from Allah? Allah اس کو کیا دے گا؟ فرمایا جو اللہ کو ایک مانے اس کے ساتھ شرک نہ کرے تو فرمایا اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جنت عطا فرمائے, اس کو جنت عطا فرمائے. کیوں؟ شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں. سب سے بڑا ظلم ظالم آدمی ہے کون ہے جو شرک کرے اللہ کے ساتھ. ان الشرک لظلم عظیم, بہت بڑا ظلم ہے شرک. ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جو یہاں پر مسند احمد اور ترمذی کی روایت سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا ہر قسم کی مدد اللہ سے طلب کرو کیونکہ تمام دنیا تم کو ضرر پہنچانا چاہے یا نفع جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتی ہے نہ ضرر پہنچا سکتی ہے نہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. اس لیے اگر پریشانی ہو تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے دو رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگے, اور اسباب کے درجے میں آدمی اپنی پریشانی کے لیے کسی سے دعا کرائے یا اس طرح دفتر کے پاس جائیں حکیم کے پاس جائیں کوئی سبب اختیار کرے, لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہی دوا مجھے شفا دینے والی ہے, یہی حکیم کا نسخہ مجھے شفا دینے والا ہے, یہی چیز. فرمایا یہ تو شرک ہے. یوں کہو یہ ڈاکٹر سے دوا لایا, یہ فلاں حکیم سے لایا, یہ فلاں کام میرے اسباب کے درجے میں کر لیا, اس میں شفا نہیں جب تک اللہ نہیں چاہتا, میرا اللہ شفا دینے والا ہے. یہ یقین ہے کہ اللہ کو ایک ماننا کہ وہ ہر چیز میں مدد کرنے والا ہے. بات سن رہی ہے؟ یہ محدثین مفسرین فرماتے ہیں. فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ہاں توبہ کر لیں کہ میں شرک سے توبہ کرتا ہوں تو اللہ اس کو معاف کر دے گا.
فرمایا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك, تمہیں نفع دینے والی کوئی چیز دنیا میں نہیں, نقصان پہنچانے والی, جیسے ہم ہر فرائیڈے کو ذکر میں کہتے ہیں لا ضار لا نافع لا ضار لا نافع, کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں, اللہ کا نام ہے یہ جی, نقصان پہنچانے والی ذات کون ہے؟ ضار نافع, وہی نفع دینے والا ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, اگر تم نے شرک کیا, چاہے شرک جلی ہو یا عبادت میں ہڈن شرک ہو, آدمی کوئی نماز پڑھتا ہے کسی کو دکھلانے کے لیے, یا تہجد پڑھ کے کسی کو بٹلا رہا ہے, یا قرآن پڑھ کے کسی کو کہہ رہا ہے میں نے اتنے قرآن ختم کیا, میں تو یہ کرتا ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں, یا اس طریقے سے صدقہ زکات کرتا ہے دکھلانے کے لیے, فرمایا چاہے شرک جلی ہو, بڑا شرک یعنی اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا, یا اپنی عبادتوں میں ریاکاری کرنا, فَإِن فَعَلْتَ اگر تم نے یہ کام کیا تو فَإِنَّكَ تم ظالمین میں سے بن جاؤ گے. یہ کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ نبی محمد رسول اللہ, ان کو کہہ کر امت کو سنا رہے ہیں. اور ایک جگہ ایک آیت میں نے پڑھی ہے قرآن میں, اللہ اکبر, لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, اے میرے نبی اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عمل ختم کر دوں گا. ہم کون ہیں, ہم کون ہیں کہ اللہ کے ساتھ ریاکاری, اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. آگے فرما رہے وہی اسی بات کو اللہ دوہرا رہے, وہی يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو, اللہ نقصان تمہیں پہنچانا چاہے, فلا کاشف له, اس نقصان کو کوئی تم سے دور نہیں کر سکتا مگر اللہ. بیماری دینے والا اللہ ہے لیکن اس بیماری کو کوئی دور نہیں کر سکتا, ایک ہی اللہ ہے, اس نے پہلے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے, چپ چاپ سے اللہ سے مانگنا چاہیے. اور وہی یرید کا بھی خیر فلا راد لفضلہ, اور اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہتے ہیں, فلا راد لفضلہ, تو اس کے فضل کو معلوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت, یہ اللہ کا فضل ہے. اچھی زندگی, اچھا کھانا, اچھا نیند آ جانا, اچھا مکان, اچھی گاڑی, یہ سب خیر ہے, خیر یہ اللہ کا فضل ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادی, اسی لیے اللہ پاک نے مسلمان کے لیے, بندے کے خیر کے لیے کبھی سمندر کی چاروں طرف فرشتے کھڑے کر دیے, کبھی گرمی کے سورج کی طرف, کبھی ہر جگہ اللہ پاک نے فرشتے کھڑے کیے تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو. اگر یہ فرشتے ہٹ جائیں تو پانی ابلتا ہوا باہر آ جائے, لوگ مر جائیں, ختم ہو جائیں. یہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو, فرشتوں کو رکھا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادی, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں, وہ جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, جسے چاہتا ہے. وہو الغفور الرحیم, وہ مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. معلوم ہوتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو, شرک ہو, کفر ہو, آدمی کلمہ پڑھ لے, توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے گا. جب تک, بخاری شریف کی حدیث ہے, بندہ اپنے گناہوں کو ظاہر نہ کرے. اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے لیکن مجاہد کو معاف نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا مجاہد کون ہے؟ فرمایا مجاہد وہ ہے جو رات میں چھپ کر گناہ کرتا ہے, پھر دن میں مجمع میں بیٹھ کر سب کو کہتا ہے میں نے زنا کیا, میں نے شراب, میں نے ڈرگز لیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. گویا جس گناہ کو اللہ نے چھپایا ہے اس گناہ کو خود ظاہر کر رہا ہے, اللہ ایسے کو معاف نہیں کرتا. فرمایا یہ تو دلیری کرتا ہے, گناہ کرتا ہے اور اوپر سے دلیری بھی کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا, گویا اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر کے اللہ کے غضب کا مستحق بننا چاہتا ہے. اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چار مرتبہ قسم کھاتا ہوں اور میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرے اپنے گناہوں پر تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. پھر آگے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کو ملنا چاہے تو یقیناً اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ میں ایک اور بار قسم کھا لوں پانچویں مرتبہ تو بھی سچی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مسلمان کا پردہ یعنی اس کے عیب کو چھپائے تو اللہ اس کے عیب کو دنیا میں بھی چھپائے گا, قیامت میں بھی چھپائے گا. اب جب بندہ دوسرے کو عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ اس کے عیب کو چھپاتا ہے, جب اپنے عیب کو بھی چھپائے گا تو اللہ یقیناً اس کے گناہ کو معاف کر دے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سرگوشی ہو, یعنی ایسی بات کہ چپ چاپ سے اللہ اس کو کہے گا بندے کو, ایسی کوئی بات سنی ہے؟ فرمایا ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ بہت گناہ کر کے آئے گا, اللہ اس کے کان میں کہے گا تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے, تو نے یہ بھی بڑا گناہ کیا ہے, تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے, لیکن دنیا میں تو نے اپنے گناہ کو چھپایا ہے, آج بھی میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں اور اس کے بدلے میں تجھے نیکیاں دیتا ہوں, جنت میں چلا جا. معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ مجاہر نہیں بنتا, اپنے گناہوں پر دلیری نہیں کرتا, گناہ ہو جاتا ہے لیکن توبہ کر لیتا ہے, لیکن لوگوں کے سامنے تکبرانہ اس کو بیان کرتا ہے, میں تو ایسا بھی کرتا ہوں, میں تو ڈرگز بھی بیچتا ہوں, میں تو ڈرگز کھا لیتا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, زنا بھی کرتا ہوں, میرے پاس گرل فرینڈ بھی, میں تو یہ بھی, میں تو یہ بھی, میں تو گانا بھی سنتا ہوں, میں تو کلب میں گیا تھا, میں تو فلم بھی دیکھتا ہوں, یہ سارے گناہ کے کام کر کے پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنا, یہ اپنے عیب کو ظاہر کرنا ہے, اللہ ایسوں کے گناہ کو معاف نہیں کرتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, وہو الغفور الرحیم, ورنہ اللہ تو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایوہ الناس, اے لوگوں, میرے نبی آپ ان کو بتلا دو, قد جاکم الحق من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ گئی ہے. فمن اہتدا فانما یہتدی لنفسہ, جو آدمی جو کوئی اچھے راستے پر چلے گا تو اس کا چلنا اسی کے لیے ہوگا. معلوم ہوتا ہے جو آدمی, اللہ نے سب کو آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, زبان دی ہے, دماغ دیا ہے, اللہ کہتے ہیں اسلام میں زبردستی نہیں ہے, لا اکراہ, کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں, تمہیں اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دوسرے مذاہب والے تو زبردستی کرتے, کرسچن بن جاؤ, یہ ہو جاؤ, یہ ہو جاؤ. شعیب علیہ السلام کو کہا تھا اولا تعودن فی ملتنا, نکل جاؤ ہمارے شہر سے, یا تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. اللہ قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہود و نصارہ اور ہندو لوگ, یہ تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ تم ان کے مذہب میں چلے جاؤ. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ, لیکن اسلام میں کوئی فوس نہیں ہے, تمہیں اگر مسلمان بننا ہے تو آؤ, ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے بار بار کہا ہے لست علیہم بمسیطر, اللہ تم پر داروغہ نہیں ہے, پکڑ پکڑ کے لاؤ مسجد میں, پکڑ پکڑ کر ایمان کلمہ پڑھاؤ. ایک جگہ پر فرمایا وما انت علیہم بجبار, تم پر اللہ جبار نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف, اے میرے نبی آپ قرآن پڑھ کے سناؤ, ان کی مرضی ہے مسلمان بننا ہے نہیں بننا, ان کی مرضی ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے, یہ ہدایت کا فائدہ ہمارے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کو ہمارے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اللہ کا درجہ بڑا ہو جائے گا, یا اللہ کا ہمارا کفر اختیار کرنے سے اللہ کا درجہ گھٹ جائے گا, نہیں نہیں نہیں. اللہ کہہ رہے فمن اہتدا, جو صحیح راستے پر چلا, فانما یہتدی لنفسہ, ومن ضل فانما یضل علیہا, اور جو گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی اسی کو لے کر جہنم میں جائے گی. وما انا علیکم بوکیل, اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے کوئی وکیل نہیں ہوں, تمہیں آنا ہو آؤ. اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا انما علیک الحساب وعلینا البلاغ وعلینا الحساب, تمہارا کام ہے ان کو دین کی دعوت کرنا, اور قیامت میں حساب لینا ہمارا کام ہے, ہم دیکھیں گے پھر کیا کرتے ہیں. اسی لیے کلیا الکافر روزانہ پڑھتے ہیں, کل یا ایو الکافر, میرے نبی نبی کافروں کو کہہ دو لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا ان کی جس کی تم کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم نہیں کرتے. ولا انتم عابدون ما اعبد,
اور آخر میں کیا کہا, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. اگر میں تمہیں بتاتا ہوں آنا ہے تو آؤ, نہ آنا تمہاری مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں میں تم پر وکیل نہیں ہوں, تمہیں آنا ہو آنکھیں دی ہے, وہ ہدینا ہوں نجدین, یہ جنت ہی جہنم میں تم کو جس طرف جانا ہے جاؤ. واتبع ما یوحى الیک, اور اتباع کرو جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم کو. واصبر, اور صبر کرنا. آپ لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں, تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی, لیکن صبر کرنا. حتی یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے, یا تو اس کے لیے فیصلہ آ جائے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے, یا اللہ پاک فیصلہ کر دے کہ میدان میں جیت جائے. وہو خیر الحاکمین, اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کو ناراض نہیں کرتا. ایک نہ ایک دن اس کے دین کی دعوت کا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی ثمرہ اور فروٹ کو ظاہر کرے گا. اس لیے قرآن قریب میں اللہ نے فرمایا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ہم تو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, صابرین کے ساتھ ہوتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ کو ایک ماننا پڑے گا, نبی کو آخری نبی ماننا پڑے گا, اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا. یہ ہماری سورہ یونس اب ختم ہو گئی. انشاءاللہ آئندہ سنڈے سے انشاءاللہ زندگی باقی رہی, سورہ ہود کو ہم پڑھیں گے. سورہ ہود میں انشاءاللہ بے شمار واقعات, یہی سورہ ہود ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سورت نے مجھے برہا کر دیا, اس سورت نے مجھے برہا کر دیا. اب اس میں ایسے ایسے احکام اللہ پاک نے بیان فرمائے, سورہ ہود. پھر اس کے بعد سورہ یوسف ہے انشاءاللہ. آئندہ ہفتے شاید ٹائم بھی چینج ہو جائے گا, تو انشاءاللہ تفسیر مغرب کے بعد ہوگی, سنڈے کو انشاءاللہ تفسیر آفتہ مغرب, نوٹ آفتہ عشاء, مغرب کے بعد ہوگی. ذکر مجلس بھی انشاءاللہ مغرب کے بعد ہو جائے گی, جمعہ کو مغرب کے بعد ذکر مجلس اور سنڈے کو تفسیر مغرب کے بعد ہوگی. اور غالباً مولانا صدیق صاحب تشریف لا رہے ہیں کلیمی ہندوستان سے, جن کے ہاتھ پر ہزاروں کافر مسلمان ہوئے ہیں انشاءاللہ, وہ آ رہے ہیں. اور منڈے کو ہمارے یہاں مغرب کے بعد منڈے کو یہاں مسجد میں پروگرام ہے ان کا, کئی ہندو لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں, بہت سارے اور بہت اچھے آدمی ہیں, تو وہ آئیں گے انشاءاللہ. منڈے کو ان کا پروگرام مغرب کے بعد یہاں مسجد میں ہوگا, اس بات کو عام کریں انشاءاللہ. ایک آدمی بہت دور سے آ رہا ہے, ان کی بات ہم سنیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے کافروں میں اور مسلمانوں کے درمیان. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. یا رحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ مشکلوں کو آسان فرما. اللہ تیرے قرآن کی محبت میں ہم جمع ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ہمارا سننا قبول فرما, ہمارا بیٹھنا قبول فرما. اس قرآن کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہم صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کام کاج کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں, تیری محبت میں آئے ہیں. بہت سارے دنیاوی کام ہیں, شیطان بہکاتا رہتا ہے, یہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے, لیکن سارے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے تیرے قرآن کی محبت میں عشاء سے لے کر ایک گھنٹے تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما, نجات کا ذریعہ بنا, نجات کا ذریعہ بنا, مغفرت کا ذریعہ بنا. اللہ تیرے قرآن میں عجیب عجیب باتیں تو نے نقل فرمائی ہے, اللہ ہمارا سمجھانا اور لوگوں کا سمجھنا آسان فرما, اللہ تو قبول فرما. اللہ اس قرآن کی برکت ہماری آل اولاد میں بھی عطا فرما, اللہ ہمارے گھروں میں بھی عطا فرما, ہماری اولادوں کو بھی حافظ حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا. اے اللہ عالم قرآن بنا, عامل قرآن بنا, عامل قرآن بنا, عالم قرآن بنا, دین کے دائی بنا. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما, یا اللہ سکون نصیب فرما. یا اللہ ریسیور کے ذریعے سے مائیں اور بہنیں دور دور تک بیٹھی سن رہی ہے, یا اللہ سب کے سننے کو قبول فرما, سب کے سننے کو قبول فرما. یا اللہ سب دعاؤں میں شریک ہے, سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ایسی برکت والی دعاؤں میں خصوصاً یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں جو قرآن کی محبت میں بیٹھے ان کو نہیں بھولتا ہوں, اور جہاں جہاں میرے مریدین ہیں ان کو بھی نہیں بھولتا ہوں. اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما، سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ جو ہمارے محسنین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ریسیور کے ذریعے سے اور ویب سائٹ کے ذریعے سے، یا اللہ جو آواز پہنچانے والے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور سننے والے ہیں ویب سائٹ تفسیر رسالے پر سارے سننے والوں کی مغفرت فرما. سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، سب کے گھروں میں عافیت نصیب فرما، ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما. یا اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، اور موت آئے ہر ایک کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی مبارک موت ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، تیرے نیک لوگوں میں سے بنا دے، تیرے صالحین میں سے بنا دے، تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے، تیرے صالحین بندوں میں سے بنا دے. مرنے کے بعد سارے حالات کو آسان فرما دینا. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا. اللہ حساب کتاب بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دینا. تیرا سایہ عرش کا نصیب فرما دینا. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.